الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر جاری ہے اور قرآن کریم کی تفسیر میں سورہ بقرہ کے اس رکوع میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر جو نعمتیں فرمائی ہیں ان کا تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور بنی اسرائیل پہ نعمتیں کیا نعمتیں ہیں. علماء کرام نے لکھا ہے کہ 70,000 انبیاء صرف بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے ہیں. اس کے علاوہ بنی اسرائیل بہت ہی زیادہ ظلم اور ستم کا شکار تھے قبطیوں کی طرف سے، فرعونیوں کی طرف سے، اور ظلم کی انتہا اس حد تک بڑھ چکی تھی. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے. گزشتہ مجلس میں بھی تفصیل سے اس بات پہ بات ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے مرد کو پیدا فرمایا ہے اسی طرح خاتون کو بھی پیدا فرمایا ہے. مرد بھی 5 نمازیں پڑھتا ہے، خاتون بھی 5 نمازیں پڑھتی ہے. مرد کو بھی ایک اللہ پر ایمان لانے کا کہا گیا ہے، خاتون کو بھی ایک اللہ پر ایمان لانے کا کہا گیا. ہاں، جہاں مرد اور خاتون کے اعمال میں، احکام میں فرق ہے، مثلا نماز مرد کی مختلف ہے اور خاتون کی مختلف ہے. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مرد اور خاتون کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کا یہ موقف درست نہیں ہے. ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے علماء، محققین، محدثین، فقہا، انہوں نے باقاعدہ اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ مرد اور خاتون کے جیسے دیگر احکام میں فرق ہے، اسی طرح نماز میں بھی فرق ہے. حضرت مولانا امین اکاڑوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، مناظر تھے، اور ان کو بہت بے شمار کتابیں زبانی یاد تھے. انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے، مرد اور عورت کی نماز میں فرق. کسی بھی بھائی کو اس بارے میں اگر تفصیل مطلوب ہو تو حضرت مولانا امین اکاڑوی رحمت اللہ علیہ کے رسائل میں مرد اور عورت کی نماز کا فرق والا رسالہ وہ حاصل کریں اور اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے. تو فرعون نے یہ سزا دی تھی بنی اسرائیلیوں کو کہ ان میں کوئی مرد زندہ نہیں بچے گا، جیسے ہی اطلاع آتی تھی، خبر آتی تھی کہ خاتون نے بچہ جنا ہے اور پیدا ہونے والا بچہ مرد ہے، لڑکا ہے، یذبحون ابناءہم، تو بادشاہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ لڑکوں کو ذبح کیا جائے گا، اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک آزمائش تھی، امتحان تھا. جب اس سے ان کی جان چھوٹی ہے، اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو جب احسانات اور نعمتیں یاد دلائی ہیں، اس میں یہ بھی یاد دلایا ہے کہ تمہاری حالت ایسی ہو چکی تھی کہ تم میں کوئی مرد جینے کا حق نہیں رکھتا تھا، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری خواتین کو وہ زندہ رکھتے تھے. تو آیت کے تشریح اور آیت کی دلالت اس بات پر ہے کہ صرف اور صرف خواتین سے معاشرہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. معاشرہ تو بہت دور کی بات ہے، روئے زمین پہ انسان کا زندہ رہنا، باقی رہنا، نسل انسانی کی بقا کے لیے جیسے خاتون ضروری ہے، ایسے مرد بھی ضروری ہے. اور اللہ تعالی نے ہر دونوں کو اپنا اپنا مقام عطا فرمایا ہے، کیونکہ ہمارے خالق اللہ ہیں، ہمارے پیدا کرنے والے بارے اللہ ہیں، تو اللہ تعالی کا حکم وہ ہر حال میں ہر قسم کی نعمت، ہر قسم کے احسان اور حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اور یہ احسانات یاد دلانے کے بعد بنی اسرائیل نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ کوئی کتاب، کوئی تعلیم، کوئی احکام لے کے آئیں، کوئی اللہ تعالی کی طرف سے ایک کامل پروگرام ہو، جسے شریعت کہتے ہیں، جسے دین کہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے یاد فرمایا، آ جائیے کوہ طور پہ، پہلے 30 راتوں کا حکم ہوا اور پھر اس کے بعد 10 راتیں مزید بڑھا دیں، 40 راتوں تک ان کو وہاں روکے رکھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرائع کتاب اور توریت عطا فرما دی گئی. یہاں قرآن کریم میں ایک لفظ ہے، وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، یہ جو رات ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت. قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو، کیا تم دیکھتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے تم پر دن کر دیا، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو رات کر سکے اور تم رات میں سکون حاصل کر سکو. یہاں پہ جو رات کا ذکر ہے یہ محبوب اور محبت کرنے والے کے درمیان تعلق میں لازم ہے. اللیل للعاشقین ستر یا لیت اوقاتھا تدوم، عربی میں شعر ہے کہ رات عاشقین کے لیے پردہ ہے، اے کاش کہ رات بڑی لمبی ہوتی. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے جب مؤذن کی آزان سنی تو کہنے لگے، مؤذن بانگ بے ہنگام پرداشت، نمیدانت کے کس از شب گزشت است. مؤذن نے رات میں ویسے ہی آزان دی دی، اس کو پتہ نہیں ہے کہ ابھی رات بہت باقی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رات کے لمحات میں اپنے محبوب کے ساتھ گزارنے کو زیادہ ترجیح دیتے تھے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی نازل ہو رہی ہے، اے کمبل اوڑھنے والے، آپ رات میں اٹھیے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات کی عبادت کیجئے یا اس سے کچھ کم کر دیجئے، او زد علیہ یا پوری رات بڑھا دیجئے، ورتل القرآن ترتیلا، اور آپ مزے مزے سے قرآن کریم پڑھیے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یقیناً ہم آپ کو ایک بہت بڑا پیغام دینے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آداب سکھائے جا رہے ہیں، جو قرآن کریم کی تیاری کرائی جا رہی ہے اور وحی کی ابتدا ہو رہی ہے اس میں بھی رات کا ذکر ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, اور رات میں آپ نوافل پڑھیے, یہ اضافی ہیں آپ کے لیے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ, اور رات میں آپ اپنے رب کو تسبیح. حضرت شکر رحمت اللہ علیہ کے سرتاج اور بڑے تھے, ان کا ایک شعر ہے, پہلا شعر ہے, وقت سحر وقت مناجات ہے, خیز درآں وقت کے برکات ہے. خیز کا مطلب ہوتا ہے اٹھ جانا. فرماتے ہیں کہ وقت سحر یہ دعاؤں کا وقت ہے, اس وقت میں اٹھو اس لیے کہ برکتوں کا وقت ہے. اللہم بارک لی امتی فی بکورہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ میری امت کے صبح صبح میں خوب برکت فرما دیجئے. ہمارے ہاں جب کاروبار شروع ہی 12 بجے ہوگا اور مارکیٹ کھلتے ہی 12 اور 1 بجے ہے, تو اس کے بعد پھر اس حدیث کے روح سے تو برکت ختم ہو چکی ہے. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر یاد فرمایا تھا اور اس میں رات کا ذکر ہے, وحی میں, پیغمبر سے تعلق میں, اور چاہنے والے اور محبوب کے درمیان تعلق میں رات کا بہت بڑا اہم کردار ہوتا ہے. انبیاء کی محبت اللہ تعالیٰ سے ہوتی تھی اور انبیاء اللہ کے محبوب ہوتے تھے. آپس میں راز و نیاز ہے, آپس میں تعلق ہے, کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تشریف لے آئیے اور پہلے 30 راتیں آپ یہاں رکیے. جب 30 راتیں گزر گئیں تو 10 راتیں مزید گزارنے کا کہہ دیا گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ جب آپس میں تعلق ہو, محبت ہو اور خوب ایک دوسرے کو چاہتے ہوں تو پھر جو وقت زیادہ بھی ہو وہ کم پڑ جاتا ہے. حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ بانی اور مبانی جماعت الخیر و تبلیغ, جو تبلیغی جماعت کے بانی بھی تھے, حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ سے میں نے قصہ سنا. حضرت مولانا سید سلیمان ندوی, بہت بڑے آدمی اور عالم, ان کے والد حضرت ڈاکٹر عبدالحی نام تھا ان کا, وہ تشریف لائے اور نظام الدین میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بہت لمبا عرصہ رہے. آپس میں دوستی تھی, تعلق تھا, اور جب جانے لگے تو حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے شعر پڑھا اور کہا کہ وقت گزر گیا لیکن محبت ختم نہیں ہوئی, پیاس نہیں بجھی. حضرت ڈاکٹر عبدالحی نے فرمایا کہ جب تک آپ کہیں گے میں یہیں پہ ہوں, کہیں نہیں جا رہا. اس واقعے سے ہمیں کیا تعلق مل رہا ہے کہ ہمارے بڑے اور ہمارے اسلاف اللہ کے دین کے لیے آپس میں ان کی محبت وہ لازوال محبت ہوتی تھی. الحب للہ والبغض للہ, کسی کو چاہیں بھی تو اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے, اور اگر کسی سے دشمنی ہو, کسی سے ناراضگی ہو تو وہ بھی اللہ اور اللہ کے دین کے لیے. ہمارے ہاں پیار اور محبت کی باتیں بڑے شوق سے کی جاتی ہیں. آپس میں تعلق, سب کو ملانا, یکا کرنا بالکل ہونا چاہیے. واعتصموا بحبل اللہ, اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو. ولا تفرقوا, اور تم گروہوں میں نہ بٹو. لیکن میرے محترم بھائیوں, اتحاد کے نام پہ دین کا کمپرومائز کر لینا, اتحاد اور یگانگت کے نام پہ یا فرقوں کو ملانے کے نام پہ اپنے ایمان اور اعتقاد پر سودا بازی کر لینا, یہ بہت مہنگا اور خراب سودا ہے. ہاں, جو لوگ اپنا اعتقاد درست رکھیں, جو ایک اللہ وحدہ لا شریک کے عبادت کرتے ہوں اور واقعتاً اللہ ہی کو مشکل کشا, حاجت روا, خالق اور رازق مانتے ہوں, تو پھر آپ ان سے محبت بھی رکھیں, تعلق بھی رکھیں, اور ان میں آپس میں تعلق, اس کی تو قرآن نے فرمایا کہ صحابہ کرام آپس میں شیر و شکر ہوتے ہیں اور مخالف کے مقابلے میں بڑے مضبوط اور سخت ہوتے ہیں. تو یہ خاص طبقہ ہے اور ایک خاص طریقے سے ہماری پوری قوم کو ذہن میں یہ خناس ڈالا جاتا ہے کہ دین کی بات تفرقے کی بات ہے. دین کی بات تفرقے کی بات نہیں, دین کی بات تو پوری کائنات کو ملانے کی بات ہے. وما ارسلناك الا رحمتا للعالمین, آپ ایک عالم کے نے پورے کائنات کے لیے رحمت بن کے بھیجے گئے. لیکن میرے محبوب بھائیوں, یہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین پر سمجھوتے کا وقت آیا, یا دین کے خلاف کوئی کام ہوا, یا دین پر اعتراض کیا گیا, یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, آسمان سے جبرائیل یہ حکم لے کر آ رہے ہیں کہ پیغمبر آپ ان کے ساتھ لڑیں گے, جہاد کریں گے. بہرحال یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے دوبارہ سے انہی آیات کا کچھ مقدمہ رکھا. آگے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف نہیں لائے, 30 دن گزر گئے, تو بنی اسرائیل میں ایک جادوگر سامری, اس نے حضرت جبرائیل امین کو دیکھا کہ وہ تشریف لا رہے ہیں گھوڑے پہ بیٹھ کے, اور حضرت جبرائیل جہاں جہاں ان کے گھوڑے کا قدم پڑتا تھا وہاں سے اس نے مٹی اٹھائی, اور اس مٹی پہ اپنا کوئی انتر منتر پڑھ کے جب بہت ہی زیادہ خیر اور بہت ہی بڑے شر کو آپس میں ملا لیا جائے تو اس سے پھر ایک نئی چیز وجود میں آتی ہے, اسے سحر کہتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے, علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ سحر حرام, ناجائز ہے, کفر ہے, اس لیے کہ اس میں قرآن کی بے ادبی کی جاتی ہے, اس میں بے وضو عبادت کا کہا جاتا ہے, اس میں ایسے دو چیزوں کو ملایا جاتا ہے کہ جس سے اثر پیدا ہو اور وہ اثر برا اثر ہوتا ہے. اور اس نے وہ مٹی ایک ہیرے جواہرات اور سونے سے بہترین لدا ہوا بچھڑا اس نے بنایا, اور کہا کہ یہ عبادت کے لائق ہے, یہ تمہارا رب ہے, اس کی عبادت کرو. بنی اسرائیل اس کی عبادت میں مشغول ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اللہ تعالی کا پیغام اور کتاب لے کے, اور دیکھا کہ یہاں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے, اور وہ جو اچھے بھلے لوگ تھے وہ بھی بچھڑے کی عبادت میں مشغول ہو چکے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیغام دیا, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ, اور فرمایا جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے, یا قوم انکم ظلمتم انفسکم, اے میری قوم, تم نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے, تم نے زیادتی کی ہے, تم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اس گناہ کی معافی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوتی الا یہ کہ کوئی ایمان لے آئے. کیا ظلم تھا؟ بے اتخاذکم العجلہ, تم لوگوں نے بچھڑے کو اپنا خدا بنا دیا, یہ کیا کر رہے ہو؟ فتوبوا الی بارئکم, توبہ کرو اپنے رب کی طرف. بارئ, وہ ذات کے جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا, وہ ذات کے جس نے تمہیں بغیر کسی سیمپل اور نقشے کے اور کسی خد و خال کے پیدا کیا, جس کا مٹیریل بھی اللہ تعالیٰ نے خود پیدا فرمایا ہو, ایسا پیدا کرنے والے کو بارئ کہا جاتا. فتوبوا الی بارئکم, تم توبہ کرو اپنے خالق اور اپنے رب کے سامنے. فاقتلوا انفسکم, اور تم قتل کرو ایک دوسرے کو. بنی اسرائیل کو یہ سزا دی گئی کہ تم میں سے جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے, اور وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی ہے آپس میں لڑیں گے, اور جنہوں نے بچھڑے کو سجدہ نہیں کیا, بچھڑے کی پوجا نہیں کی, ان پہ لازم ہے کہ وہ پوجا کرنے والوں کی گردنیں ماریں. بنی اسرائیل بڑے سخت قسم کے مزاج کے تھے, اور قرآن کریم میں ان کے اعمال, ان کے افعال, ان کی طرف سے آنے والی مشکلات وہ آپ سب جانتے ہیں, گاہے بگاہے اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے. تو اسی طرح پھر ان کی ناکردنیاں اور نافرمانیوں کی سزا بھی ویسی دی جا رہی ہے کہ تم نے بچھڑے کے جو عبادت کی ہے اس کی سزا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرو, اور جس نے شرک کیا وہ قتل ہو جائے, جس نے شرک نہیں کیا وہ غازی ہو جائے اس کو قتل کر کے. اور یہی ایک صورت اللہ تعالی کی طرف سے ان کو دی گئی توبہ کی, اگر یہ کرو گے تو توبہ قبول ہے. فاقتلوا انفسکم, تم قتل کرو اپنے آپ کو. علماء کرام نے یہاں وضاحت فرمائی ہے کہ ہماری شریعت میں بے گناہ و بے وجہ بے حدود کسی کو قتل کر لینا پوری کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے وہ. حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کعبہ مشرفہ کی تعریف کی، ما اعظمک وما احسنک وما اجملک، کیا تم خوبصورت ہو، کیا تم عظیم ہو، کیا تم بہترین مقام ہو. آپ نے فرمایا لیکن خدا کی قسم ایک مسلمان مومن کی جان اور اس کی حرمت وہ اس کعبے سے بھی اللہ تعالی کے ہاں بڑھ کر ہے. تو جو چیز کعبے سے بڑھ کے ہو، جس کی حرمت اور عزت اور مقام کعبے سے بڑھ کے ہو، کہاں جائز ہو سکتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچایا جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے. فمن قتل فکأنما قتل الناس جميعا، قرآن میں یہ تعلیم موجود ہے کہ اگر کسی نے ایک کو قتل کیا تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی توہین کی ہے، پورے کے پورے انسان کو اس نے بے قدر کر دیا ہے، لہذا اس کو سخت سزا ملے گی. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جس کسی نے مسلمان کو قصدن قتل کیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جہنم میں رہے گا، ہمیشہ کے لیے رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب بھی اس پہ ہوگا، ولعنہ، اللہ کی لعنت بھی اس پہ ہوگی. وله عذاب عظیم یا علیم، آگے اللہ نے فرمایا ہر قسم کے عذاب کا اس آیت میں ذکر ہے، اللہ کا غضب بھی آ گیا، لعنت بھی آ گئی، دردناک عذاب بھی آ گیا، جہنم میں ہمیشہ رہنا بھی آ گیا. اس کے باوجود اگر ایک مسلمان اسلحہ اٹھائے اور بے گناہ دوسرے مسلمان کو قتل کرے تو ہم اس دعوے میں حق بجانب ہوں گے کہ آیت پر ایمان ہی نہیں تھا اس کا. اگر ایمان تھا تو دنیا کے چند پیسوں اور روپوں کے لیے اور چند فائدوں کے لیے اپنا ایمان اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے کے لیے کیسے تیار ہوا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ تم لوگوں نے شرارت کی، سامری کی باتوں میں آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور تشریف لے گئے، یہ کیا کیا تم لوگوں نے، پیچھے بچڑے کی عبادت شروع کر دی. فقتلوا انفسکم، اس کی سزا یہ ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنا پڑے گا. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے ہاں. فتاب علیکم، بس اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کریں گے. انہ ہو التواب الرحیم، یقینا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے، بہت زیادہ رحمتوں والے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، کچھ دنوں بعد آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ وحی ہے، یہ کتاب ہے، ہم نہیں مانتے اس کو، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، پھر ہم مانیں گے کہ یہ کتاب ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، اور جب کہا تم لوگوں نے اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم تمہاری کسی تعلیم پر ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، یہاں تک کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں کھلی آنکھوں سے، یہاں تک کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں سامنے، بالکل آمنے سامنے. میرے محترم بھائیوں، علماء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اس دنیا میں ہماری جو آنکھیں ہیں، ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے. آپ کے ہاں ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ جائز نہیں کا کیا مطلب، جیسے دین کے قاعدے ہیں اسی طرح فنون کے بھی قاعدے ہیں، مثلا فلسفی ہے، فلسفہ، مثلا منطق ہے، مثلا علم معانی ہے، مثلا علم بیان ہے، مثلا علم نثر و شعر ہے، ان کے قاعدے اور قوانین کے خلاف جو کام ہوگا اس کو محدثین اور فنون والے ناجائز کہتے ہیں. تو ان آنکھوں سے اللہ تعالی کا دیدار اور اللہ تعالی کی زیارت، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، تمہاری آنکھیں ان کو نہیں دیکھ سکتی، وہ تم کو دیکھ سکتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو انکار فرماتی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا، محدثین اس میں یہی تعویل کرتے ہیں کہ دنیاوی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے. لہذا یہ مطالبہ کرنا کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے، یہ مطالبہ ہمیشہ ان لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے جو انبیاء کو تنگ کرتے ہیں، انبیاء کی بات نہیں مانتے. سورہ فرقان میں بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ مطالبہ ہوا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ، تو کفار کہتے ہیں ہم نہیں ایمان لائیں گے جب تک ہمیں واضح دلیل فرشتے آسمان سے خزانے اور یہ سب چیزیں نازل نہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے ذمے کوئی یہ ساری چیزیں اتارنا نہیں ہے, ان کا اپنا اعتقاد ہے, ان کا اپنا خوشبختی اور بدبختی ہے, جو چاہے خوش نصیب ہو جائے جو چاہے بد نصیب ہو جائے. تو بنی اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 بندے مقرر کیے گئے جو اس لحاظ سے کچھ سمجھ بوجھ والے تھے, سنجیدہ تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے چلے گئے کوہ طور پہ کہ چلو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. جب وہاں چلے گئے اور وحی کا نزول دیکھ لیا تو پھر مکر گئے. انسان کی یہ فطرت ہے عجیب اور غریب, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. بڑے کم اصل اور بیکار انسان میں یہ خصلت ہوتی ہے کہ اپنی زبان سے ہٹ جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جی یہ تو آواز آ رہی ہے, یہ کس کی آواز ہے ہمیں نہیں معلوم, اللہ کو بولو ہمارے سامنے آئے. اور اپنی آنکھوں سے جب اپنے رب کو دیکھ لیں گے تو پھر ہم آپ کی کتاب مانیں گے ورنہ نہیں مانتے. اور پھر جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو ہر جگہ الٹے سیدھے سوال کریں اور ہر جگہ عقل کے غلام بن کے نقل کے دلائل پر اعتراضات کرتے ہوں, ان کا علاج کیا ہے؟ آسمان سے بجلی آ گئی, سارے کے سارے مر گئے. 70 کے 70 جنہوں نے اللہ کی کتاب پہ اعتراض کیا, موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا مانا اور وہاں جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جب وہی نازل ہو رہی تھی انکار کیا, اللہ تعالیٰ نے ان پہ آسمان سے آسمانی آفت نازل کی اور سارے کے سارے مر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان کہ یہ بنی اسرائیلی ویسے بھی مجھ سے بدزن رہتے ہیں اور میرے ہاتھ سے قتل بھی ہو چکا ہے, اور اب یہ 70 آدمی میرے ساتھ ہیں اور 70 کے 70 میں لایا تھا ان کو وہی دکھانے کے لیے اور یہ ساری اپنی گستاخیوں کی وجہ سے مارے گئے. میں واپس جا کے اب بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا, میری تبلیغ کیسے ہوگی, میرا پیغام اور کام کیسے آگے بڑھے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور فرمایا کہ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا, قرآن میں ہے اللہ کیا آپ ہمیں ماریں گے چند بے وقوفوں کی وجہ سے؟ یہ تو بے وقوف تھے اس لیے اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اب آ گیا مقام نبوت اور مقام پیغمبری, اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور یہ 70 کے 70 دوبارہ زندہ ہو گئے. میرے محترم بھائیوں, انبیاء کے معجزات اور اولیاء کی کرامات کا صحیح ہونا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دم فرماتے تھے, اللہ سے دعا فرماتے تھے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تو مردہ زندہ ہو گیا. یہاں تک مسئلہ ٹھیک ہے, مسئلہ آگے آتا ہے. جی کہتے ہیں کہ ایک دریائے فرات میں ایک بارات جا رہی تھی, دلہا دلہن باراتی ڈھول ڈھپکڑا سارا کچھ اس میں موجود تھا, لیکن وہ کشتی جو ہے الٹ گئی اور سارے کے سارے باراتی جو ہے وہ اس میں ڈوب گئے. دولہے کی ماں کنارے پہ بیٹھ گئی اور روتی رہی روتی رہی. ایک زمانہ گزر گیا, 11 سال بعد شیخ عبد القادر جیلانی دریائے فرات کے کنارے گزر رہے تھے اور دیکھا کہ ایک بڑھیا بیٹھی ہے, ہنگامہ کر رہی ہے, رو رہی ہے. پوچھا جی کیا ہوا تم کو, بی بی کیوں روتی ہو؟ کہا کہ جی میرا بچہ, میری بہو اور سارے شادی والے اس دریا میں ڈوب گئے, لہذا اب مجھے یہ واپس چاہیے, آپ دعا کیجئے مجھے واپس ملے. شیخ عبد القادر جیلانی نے دریا میں ہاتھ مارا اور وہ ساری کی ساری کشتی بھی نکل آئی, دولہا بھی نکل آیا, دلہن بھی نکل آئی. اور پھر کہتے ہیں کہ جی گجرات میں ایک جگہ ہے جسے شاہ دولہا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شاہ دولہا, پشتوں میں اس کو شاہ دولہا بھی کہتے ہیں. حضرت والد صاحب فرماتے تھے, کہتے ہیں کہ یہاں پہ پھر وہ کشتی باہر آئی ہے. تو کہاں پہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی, اللہ کے ولی اور بہت بڑے محدث فقی, کہاں پہ پھر بغداد, پھر کہاں پہ گجرات کا شاہ دولہ, اور یہ سارا سلسلہ کیا ہے؟ واللہ عالم, جس بات میں کمزور ہو اس کا کوئی سر و پیر نہیں ہوتا. میرے محترم بھائیوں, ایسی باتوں سے آپ نے دور رہنا ہے. اس کے بعد پھر تتمے کے طور پہ قصہ بھی سن لیجیے، حضرت والد صاحب ضرور اس موقع پہ سناتے تھے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے، کہ ایک فقیر اور فقیرنی کسی علاقے میں بھیک مانگتے تھے اور فقیرنی کو کسی اور سے پیار ہو گیا، تعلق بن گیا کسی اور سے، تو اس نے اپنے محبوب سے کہا کہ کالا باغ آ جاؤ، ایک علاقہ ہے وہاں دریا وریا بہت ہے، کالا باغ آ جاؤ، گرمی میں ہم وہاں پہ نہاتے ہیں تو میں دریا میں ڈبکی لگاؤں گی اور پھر میں کسی اور طرف نکلوں گی، آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی، یہ ایک طریقہ ہے، باقی تو اس فقیر سے جان چھڑانا بڑا مشکل ہے گا۔ جناب وہ پہنچ گئے کالا باغ میں دریا کے دوسری طرف اپنی دلہن لینے کے لیے، اور فقیر نے یہاں سے جو گھسی تو وہ نکلی نہیں، پھر پتا ہی نہیں چلا کہاں گئی۔ ایک زمانے بعد وہ فقیر ڈیرہ غازی خان کے کسی علاقے میں گھوم رہا تھا، بھیک مانگ رہا تھا، دیکھا کہ گھر سے یہی فقیر نہیں نکل آئی، اپنی بیوی گھر سے نکلی، تو اس نے کہا کہ واہ فقیرنی، تو ڈبکی وہاں لگاتی ہے اور نکلتی ادھر ہے، کیا بات ہے تمہاری، اپنی بیوی سے جو متاثر ہو جائے اور ہر حال میں جب اس کو تعریف کرنی پڑے تو وہ یہ کہے گا کہ واہ بھائی آپ کی کیا بات ہے، وہاں کالا باغ میں آپ نے ڈبکی لگائی اور ادھر ڈیرہ غازی خان میں آپ باہر آئی ہیں۔ حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ یہ بھی قصے واقعات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، وہ اللہ کے ولی، بہت بڑے محدث اور عالم اور موحد ترین انسان تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کرامات دی ہوں تو ان کو کرامات کی حد تک ہی رکھیے، ان کرامات کے نام پہ شرک اور بدعت شروع کر دینا یہ بہت خطرناک کام۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے بت تھے، افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثة الاخرى، یہ بتوں کے نام ہیں منات اور لات، ولا یغوث ویعوق ونصر، اور سورہ نوح کے آخر میں بتوں کے نام آتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کفار اور مشرکین میں کوئی نیک لوگ گزرتے تھے اور وہ کوئی بڑا نام کماتے تھے، وہ مر جاتے تھے، وہ تخذوا علی قبره مسجدا، اور یہ لوگ جا کے اس کی قبر کو مسجد اور عبادت گاہ بنا لیتے تھے۔ تو قرآن میں اور حدیث میں موجود ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے اس میں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ بہرحال میرے محترم بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئے اور وہ سارے کے سارے زندہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، پشتو میں شعر ہے، استاد و استر گو دپارا جو خوش آمند دیدہ تمام جہان کا اوما، صرف چند آنکھوں کے لیے، دو آنکھوں کے لیے انسان کو سارے جہان کی خوش آمدیں کرنی پڑتی۔ دارئی تو آہل کی فی ہوا کے وہم عیدا ولے اجل عین الف عین تکرم، عربی میں ہے کہ میں نے تمہارے رشتے داروں کا خیال رکھا اور میں نے ان کا اکرام کیا حالانکہ وہ میرے دشمن ہیں، ولے اجل عین الف عین تکرم، ایک آنکھ کے لیے ہزار آنکھوں کا اکرام کرنا پڑتا۔ بڑا زبردست یہ مقام ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ سے کہ اللہ یہ سارے کے سارے مارے گئے اور اب مجھ پر الزام آئے گا کہ یہ 70 لوگوں کو انہوں نے ہائی جیک کیا، وہاں لے جا کے علیہ باللہ مار دیا اور میری جان بچنا مشکل ہو جائے گی، آپ میری دعا قبول کیجئے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم لوگوں نے کہا اے موسیٰ ہم نہیں ایمان لائیں گے جب تک ہم اللہ کو واضح آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس آ پکڑا تم کو آسمانی بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تم کو زندہ کیا تمہاری موت کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان کہ موت آ گئی اور اس کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، بنی اسرائیل کا جو اصل مقام ہے وہ سرزمین شام ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل ہجرت کر کے چلے گئے تھے مصر۔ میرے محترم بھائیوں، تھوڑی توجہ مطلوب ہے، انشاءاللہ ساری زندگی یہ مسئلہ یاد رہے گا آپ کو۔ بنی اسرائیل اصل میں تھے شام کے، لیکن ہجرت کر کے چلے گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر کی طرف، اور مصر میں پھر کرتے کرتے یہاں تک کہ فرعون نے ان کو آ لیا، اور فرعون کبھی ان کو سزائیں دیتا تھا، کبھی ان سے کام کرواتا تھا، کبھی ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو فتح اور نصرت دی اور فرعون مارا گیا ختم ہو گیا تو ان کو حکم دیا گیا کہ اب تم اپنی اصل سرزمین پہ واپس جاؤ، شام واپس جاؤ اور جہاد کرو، یہ وہ جہاد ہے جو بنی اسرائیل کو جہاد کا حکم دیا گیا. اور انہوں نے جواب میں کہا ہم جہاد نہیں کر سکتے، امالکہ بڑے خطرناک ہیں اور ان کے پاس بڑا اسلحہ ہے، بڑے مضبوط لوگ ہیں. فذهب انت وربک فقاتلا، جائیے آپ اور آپ کا رب قتال کیجئے، انا ہاہنا قائدون، ہم یہاں بیٹھ کے دیکھیں گے آپ کو. یہ جو شام واپس جانے کا حکم دیا گیا ہے، اس زمانے میں شام پہ جو لوگ حکومت کرتے تھے ان کو امالکہ کہا جاتا ہے. شام کے لوگ، یہ امالکہ کہتے ہیں، بڑے طاقتور لوگ تھے، لمبے چوڑے تھے اور ان کے پاس دنیا کے اسباب بھی بہت تھے، لیکن افسوس کہ بنی اسرائیل نے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پر توکل نہیں کیا اور کہنے لگے ہم مارے جائیں گے، ہم جہاد نہیں کرتے. اللہ تعالی کی طرف سے سزا آئی، وادی تیہ میں 40 سال تک تم خوار و ذلیل ہوتے رہو، نہ واپس مصر جا سکتے ہو اور نہ شام جا سکتے ہو. یہ وہ وادی تیہ ہے جو آج بھی مصر اور شام کے فلسطین کے علاقے جہاں آپس میں ملتے ہیں، وہاں ایک وادی ہے. حضرت مولانا محمد شفیع رحمت اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، نے معارف القرآن میں فرمایا ہے کہ 10 میل کا فاصلہ اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن طرفہ تماشا یہ تھا کہ یہ صبح نکلتے تھے اپنا سامان، اپنا اسباب اور قافلہ لے کے، رات کو کسی منزل، کسی مقام پہ سوتے تھے، جب صبح اٹھتے تھے تو واپس وہاں پہنچ چکے ہوتے تھے. یہ ان کی سزا تھی 40 سال تک. وادی تیہ میں نہ پودا ہے، وادی تیہ میں نہ پانی ہے، وادی تیہ میں نہ چھاؤ ہے، وادی تیہ میں نہ لباس ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور حکم دیا گیا کہ چلتے رہو چلتے رہو، 40 سال تک چلو گے تب بھی نہیں پہنچو گے. بنی اسرائیل کو احساس ہوا کہ خطا ہو گئی اور بہت بڑی گستاخی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مان کے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہمارے حال پہ رحم فرمائے. وظللنا علیکم الغماما، اور بھیج دیا ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کو. یہ وہ بادل ہیں جو وادی تیہ میں ان کے اوپر سائبان بن کے آئے ہیں تاکہ ان کو سکون حاصل ہو. وانزلنا علیکم المن والسلوى، اور ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر میٹھا اور نمکین. کئی تفاسیر کی گئی ہیں، کہتے ہیں وادی تیہ میں پہلے کچھ بھی نہیں تھا، پھر وہاں ایک مخصوص درخت نکلا اور اس میں میٹھی گوند آتی تھی، میٹھی ایک خاص قسم کا ریزن آتا تھا، ایک مادہ نکلتا تھا، جب وہ کھاتے تھے تو بڑا میٹھا مزیدار اور بڑی طاقت حاصل ہوتی تھی اس سے. پہلے نہیں تھا اور اب ہے، تو کہاں سے آیا؟ اللہ تعالی نے بھیجا. اور بے آب ہو گیا وادی میں، بندہ بیٹھا ہے اور اس کے سامنے کئی بٹیر آ کے بیٹھ گئے اور وہ بھاگتے نہیں تھے. آپ اس کو پکڑیں، ذبح کریں، مزیدار باربیکیو بنائیں اس کا اور بہترین سالن بنائیں. آج بھی بڑی زبردست دعوت ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی بٹیر بھی اس میں موجود ہیں. مفسرین نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی دعا قبول کی اور ان کے لیے میٹھے کا انتظام بھی ہو گیا درخت میں، اور ان کے لیے نمکین کا انتظام بھی ہو گیا پرندے کی صورت میں. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اتنی عظیم اور مفصل تفسیر کو صرف اتنی چھوٹی باتوں میں بند نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے تم پر جتنے بھی انعام اور احسانات فرمائے، دنیا میں جو نعمتیں، اس کی دو ہی قسمیں ہیں، یا وہ میٹھا ہوگا یا وہ نمکین ہوگا. وظللنا علیکم الغمام، ہم نے تمہارے اوپر بادل بھی بھیجے اور ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوا بھی نازل کیے. من میٹھا پہلے ذکر ہے، سلوا نمکین بعد میں ذکر ہے. مفسرین اور حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ میٹھا پہلے بنا لیا جائے لیکن کھلایا بعد میں جائے، اور نمکین بعد میں بنایا جائے تاکہ ولی صاحب گرم رہے. کیا ہاں، یہ راز کی باتیں ہوتی ہیں، یہ بڑی ضروری ہیں انتظام میں. تو نمکین بعد میں بنائیں گے اور اس کو پھر مہمان کو پیش کریں گے، پھر اس کے بعد میٹھا پیش ہوگا. تو یہ سلسلہ ہے. کلو من طیبات ما رزقناکم، تم کھاتے رہو ان نعمتوں سے جو میں نے تم کو دی ہیں. وما ظلمونا، انسان کے دل میں یہ آ سکتا ہے کہ بنی اسرائیل پہ اتنی سختیاں کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، وما ظلمونا، ہم نے ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، قرآن شریف میں ہے، اللہ تعالیٰ تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے. مفسرین فرماتے ہیں مثال اتنی چھوٹی چیز کی دی ہے اور مراد یہ ہے کہ ظلم ہوتا ہی نہیں ہے. وما ظلمونا, ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا, ولکن کانوا انفسہم یظلمون, لیکن وہ تھے اپنے اوپر ظلم کرنے والے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ, اور جب ہم نے ان سے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں. کون سی بستی ہے؟ امام قتادہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد بیت المقدس ہے. اور امام عطا کے حوالے سے البحر المحیط میں لکھا ہے کہ اس سے مراد اریحا ہے. یہ بیت المقدس سے دور فاصلے پہ ایک بستی ہے اریحا جسے کہا جاتا ہے, اس بستی میں ان کو داخل ہونے کا کہا گیا تھا. اور فکلو منہا حیث شئتم, انہوں نے جب شکایت کی کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور ہم اس وادی تی میں 40 سال سے پریشان ہیں اور کھانا بھی ایک ہی قسم کا ملتا ہے, بنی اسرائیل نے پیاز مانگا اور لہسن مانگا اور کھیرا مانگا, من بصلہا و قصائہا, آگے انشاءاللہ تفصیل آ رہی ہے. تو اللہ تعالی کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ تم لوگوں نے اریحا جانا ہے, اور اریحا میں جا کے داخل ہوتے ہوئے توبہ اور استغفار کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے. انہوں نے کیا کیا کہ توبہ اور استغفار بھی نہیں کیا, نماز بھی نہیں پڑھی, اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے رہے. ذرا آیت کو دیکھیے گا, وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, اور جب ہم نے ان سے کہا کہ تم لوگ داخل ہو جاؤ اس بستی میں, امام قتادہ نے کہا بیت المقدس, امام عطا نے کہا اریحا, فَقُلُوا مِنْهَا, پس تم کھاتے جاؤ, مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ, جیسے چاہو, رَغَدًا, کھل کر, وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, اور شہر میں داخل ہونا سجدے کی حالت میں. یہاں پہ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ یہ تفسیر فرماتے تھے کہ تحیت البلد, کسی شہر میں جا کے نماز پڑھ لینا یہ بہت اچھا کام ہے. حضرت مولانا عبدالحی رحمت اللہ علیہ نے الآثار المرفوعہ فی الاحادیث الموضوع ایک کتاب لکھی ہے, بہرحال تفصیلات میں میں نہیں جاتا. اس کتاب میں مسند ابی اعلی یا مسند احمد کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شہر میں تشریف لے جاتے تھے تو وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. اس نماز کو تحیت البلد کہتے ہیں. ان سے کہا گیا تھا کہ تم نے جانا ہے, اور صرف سجدہ مراد ہوتا ہے لیکن اس کی معنی پوری نماز ہوتی ہے. مثلا سورہ انبیاء, سورہ حج کے آخر میں آیت ہے وَسْجُدُوا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا وَسْجُدُوا, اے ایمان والو رکو کرو اور سجدہ کرو. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس آیت پہ سجدے کو واجب قرار نہیں دیا اور فرمایا کہ صرف سجدہ مراد نہیں ہے بلکہ نماز مراد ہے. عربی میں کہتے ہیں ذکر رکن اعظم کا ہے, مراد رکن کل ہے. نماز میں سب سے قریب سجدہ, اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان سب سے قریب سجدے میں ہوتا ہے, اس لیے سجدے کا ذکر فرمایا. وَقُولُوا حِطَّةٌ, اور تم کہو یا اللہ معاف کر دے, حَتَّى يَحُطُّوا, ختم کرنا, گناہوں کا معاف کرنا. تو قرآن نے ان کو, یعنی قرآن بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا شہر جاؤ نماز پڑھو اور اللہ سے معافی مانگو. انہوں نے کیا کیا کہ یہ اپنے مخصوص اعضا, پچھلا حصہ, پچھواڑا زمین پہ رگڑتے ہوئے داخل ہوئے اور حتہ کے بجائے ہنتتن شارتن کہنے لگے. ہنتے کا مطلب ہوتا ہے گندم اور شارے کا مطلب ہوتا ہے جو. تو اللہ سے کہنے لگے اللہ ہمیں گندم اور جو دے دیجئے, اس لیے کہ بڑا زمانہ ہو گیا ہم نے گندم اور جو نہیں کھائی ہے. تو یہ دوبارہ سے ظلم شروع ہو گیا. نغفر لکم خطایاکم, حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ کیا گیا تھا اگر تم یہ اعمال کرو گے تو ہم تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے. وسنزید المحسنین, اور ہم محسنین کو بڑھ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محسنین میں سے بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو عظیم مقام جامع عربیہ احسن العلوم اور الاحسن, اور ہم الحمدللہ سب احسنی ہیں. حضرت والد صاحب یہاں فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ احسن العلوم والوں کو خوب خوب عطا فرماتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول ہو. الحمدللہ رب العالمین. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا وارزقنا حكومة صالحة عادلة التي ترعى عبادك وبلا مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائیں جو ماں ہے ان کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائیں ابھی درس سے قبل ہمارے موتی محل بابا مرحوم کی صاحبزادی نے رابطہ کیا ان کے خاندان میں ایک بچہ عثمان بیمار ہے اور ایکسیڈنٹ میں زخمی ہوا ہے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے اس بچے کی طرف سے کیا جانے والا صدقہ اللہ تعالیٰ قبول اور مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے جو محتاج ہیں ان کی محتاجی اپنے غیب کے خزائن سے دور فرمائے جو کسی کاروباری تنگی میں ہے رزق کی تنگی میں ہے اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و احسان سے فراوانی اور خوشحالی نصیب فرمائے جو قرضوں میں دبے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص فضل و احسان سے اپنے غیب کے خزائن سے خلاصی کا انتظام فرمائے ہمارے ملک کے چپے چپے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ محفوظ اور معمون بنائے اور شعبدہ بازوں کا جو یہ عجیب سلسلہ ہے عوام کی اور عوام کی فلاح کی کوئی پرواہ نہیں اور آپس میں اقتدار کی جنگ ہے اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ان کے فساد سے ان کے بے وقوفیوں سے ہمیں محفوظ اور معمون فرمائے اور ہمیں بہترین سنجیدہ اور اللہ سے ڈرنے والے خیر اور رجان صالحین قائدین عطا فرمائے جن کی قیادت میں ہم اللہ کی زمین پہ اللہ کے دین اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے احکام پر عمل کر کے دین اور دنیا میں سرفراز ہو جائیں اللہ تبارک و تعالی پاکستان کے مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے اور اس سرزمین پہ جو لوگ رہتے ہیں جو عبادت کرتے ہیں جو کہ ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالی ان کے امتحان کو جلد ختم فرما دے جلد تمام قسم کے معاملات میں خاص مدد و نصرت فرمائے امن فرمائے سکون فرمائے خوشحالی فرمائے بے امنی بے اور بے وقعتی اور مشکلات اور بے عزتیوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو محفوظ اور معمون فرمائے دنیا میں جتنا بھی وقت مقدر ہے اللہ تعالی ایمان کے ساتھ نصیب فرمائے بوقت نزع کلمہ طیبہ شہادتین پڑھنا نصیب فرمائے قبر برحق ہے سب کو جانا ہے اے اللہ قبر کو روشن کر دیجئے اے اللہ قبر میں تمام احوال میں آپ کی خاص فتح اور نصرت شامل حال ہو تو ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اے اللہ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں ثابت قدمی نصیب فرما دیجئے اور حشر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے جھنڈے لواء الحمد کے نیچے آپ کی شفاعت نصیب فرما دیجئے آپ کے دست اقدس سے آپ کے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما دیجئے اور آخرت میں انبیاء صلحاء صدیقین شہداء کی معیت میں خصوصاً حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی معیت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو جنت میں مقام عطا فرما دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه.